बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے और आसमान से पानी बरसाकर उसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल पैदा किए हैं और कश्तियों को मुसख़र कर दिया है कि समंदर में उसके हुक्म से चलें और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफ्ताब व महताब को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। सामिन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामिन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी खबरें और इंटरव्यू पेश किया जाएगा। फिर आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मुश्तमिल हमारा रोज का सिलसिला यादों के झरोके पेश किया जाएगा। फिर आप सामिन सुन सकेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म दोस्तां। प्रोग्राम बज़्म दोस्तां के बाद अखबारात व जराइद की शह सुर्खियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम पेश किया जाएगा आईने सहाफत। फिर फारसी जबान सीखने वाले शायकीन अपना पसंदीदा प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे आइए फारसी सीखिए, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मिनारे नूर। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हां सामिन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सूबे पंजाब में सियासी चपकलिश में शिद्दत, सूबाई असम्बली का इजलास 6 जून तक के लिए मुलतवी। हिंदुस्तान में मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में दोनों पेट्रोलियम ईंधनों की कीमतें 100 रुपये से नीचे आ गईं। वहशतनाक आलमी वबा कोरोना को कंट्रोल करने में ईरान की कामयाबी। हिफ्जान सेहत के मौजू पर होने वाले आलमी इजलास में ईरान के तरीक़ेकार का जायजा लिया जाएगा। और यूक्रेन जंग जारी, कीव हुकूमत ने जंग बंदी की यूरोपीय तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जंग में रूस की शिकस्त और उसकी फौज को मुल्क से निकालने पर इसरार। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासी चपकलिश में शिद्दत पैदा हो गई है, और सियासी और सूबाई असम्बली का इजलास 6 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि ये इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बुलाया था, और इसमें उनके और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी। स्पीकर के बजाय चेयरमैन पैनल ने इजलास की सदारत की, और तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक की अदम मौजूदगी को बुनियाद बनाकर उसे खारिज कर दिया गया। अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। पंजाब असम्बली और उसके अतराफ में उस वक्त बहरानी सूरत हाल दिखाई दी जब असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी तादाद वहां तैनात कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने स्पीकर परवेज इलाही पर, जबकि खुद परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग नून पर सियासी असर रसूख के जरिए असम्बली के दरवाजे बंद कराने का इल्ज़ाम आयद किया है। शेड्यूल के मुताबिक असम्बली का इजलास 30 मई को होना था, ताहम ہفتے کی شام اسپیکر نے اچانک اتوار کو دوپہر اجلاس طلب کر لیا، جسے بڑی سیاسی تبدیلی کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت کو معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آئی جی اسلام آباد کو شیریں مزاری کو گھر تک پہنچانے کی بھی ہدایت کی اور ریمارکس دیے کہ شیریں مزاری کو گھر میں بھی سیکورٹی دی جائے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیریں مزاری کا موبائل فون اور دیگر چیزیں واپس کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے فواد چودھری، زلفی بخاری اور دیگر رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری بھی ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود تھیں۔ درخواست گزار کے وکیل فیصل چودھری اور علی بخاری بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس دوران شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے مختصر بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا لاپتہ ہونے کا پہلا تجربہ ہے، جب کچھ بتاؤں گی سب کچھ بتاؤں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میرا فون ابھی تک واپس نہیں کیا گیا، میرا کیس جبری گم شدگی کا کیس ہے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے، پوری قوم ان چوروں کے خلاف نکلی ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے میں مدد کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے زوب شیرانی اور ترخور کے علاقوں کے زیتون اور چلغوزے کے درختوں سمیت جنگلوں، زرعی زمینوں اور باغات میں ایک ہفتے سے آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا دائرہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں اب تک 3 افراد جاں بحق اور دسیوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بلوچستان کے کمزور مواصلاتی ڈھانچوں اور لازمی وسائل کے فقدان، بالخصوص آگ بجھانے والے تیاروں کے نہ ہونے کے پیش نظر، حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بلوچستان کے جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے اور اسے بجھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ عبدالواسع اور بلوچستان صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ دوست اور پڑوسی ملک ایران پاکستان میں آتش زدگی کو بجھانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ عبدالواسع نے ایران کے متعلقہ حکام سے پاکستانی حکومت کی درخواست اور ہم آہنگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے مخصوص طیارے بلوچستان روانہ کرے گا اور پھر آگ بجھانے کے لیے بڑا آپریشن شروع کیا جائے گا۔ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے نئے موقف پر پاکستان نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندہ دفتر نے ہندوستان کی جانب سے کشمیر کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا اور نہ ہی ہندوستان کا کبھی اس پر حق رہا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کے نمائندہ دفتر نے کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ قرار دیے جانے پر مبنی ہندوستانی عہدیدار کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلامیے کے مطابق کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا تعین کشمیر کے عوام کو کرنا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندہ دفتر نے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ کشمیر میں سرکاری دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کے نمائندہ دفتر کے بیان میں آیا ہے کہ کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے انتخاب کا حق ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتوار کو زبردست گراوٹ آئی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مرکزی وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹیوں میں بالترتیب 8 روپے اور 6 روپے فی لیٹر کمی کے فیصلے کے بعد دونوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابل ملاحظہ کمی آئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن نے سنیچر کی شام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹیوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اجولا یوجنا سے استفادہ کرنے والوں کو ایل پی جی سلنڈر پر 200 روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ کے مطابق کہ مرکزی حکومت سیمنٹ، اسٹیل اور پلاسٹک کی مصنوعات کی قیمتیں بھی کم کرنے جا رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی ایکسائز ڈیوٹیاں کم کیے جانے کے بعد اتوار کو دہلی میں پیٹرول 96.72 روپے اور ڈیزل 89.62 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ کولکاتہ، ممبئی اور چنائی سمیت تقریباً سبھی شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 100 روپے فی لیٹر سے کم ہو گئی ہیں۔ عالمی صحت اسمبلی ڈبلیو ایچ اے کے اجلاس میں کرونا پر قابو پانے اور ویکسین کی تیاری کے میدان میں ایران کی کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بات ایران کی وزارت صحت کے شعبہ عالمی امور کے ڈائریکٹر محمد حسین نیک نام نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی صحت اسمبلی کے اجلاس میں صحت سے متعلق اہم معاملات کے جائزے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ ایران نے کرونا سے ہونے والی اموات سینکڑوں سے گھٹا کر سینکڑوں سے کم تک میں لے آئے ہیں۔ محمد حسین نیک نام نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی عالمی صحت اسمبلی کے اجلاس میں ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر بہرام عبداللہی بھی شرکت کریں گے اور ارکان کو کرونا سے متعلق ملک کی کامیابیوں سے آگاہ کریں گے۔ واضح رہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران ایران میں کرونا سے مرنے والوں کی یومیہ تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ تعداد 10 سے کم پر آ گئی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے کرونا وائرس پر قابو پانے میں ایران کے نظام صحت کے تجربات سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تہران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اس میدان میں اپنے تجربات دوسرے ملکوں کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یمن کے ایک فوجی ذریعے نے جارے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ یمن میں جنگ بندی سمجھوتے پر 2 اپریل سے عمل درآمد شروع ہوا ہے، تاہم جارے سعودی اتحاد ہر روز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یمن کے ایک فوجی ذریعے نے سنیچر کی شب المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد اور اس کے زر خرید ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی معاہدے کی 134 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمنی ذرائع کے اعلان کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں اور ڈرون طیاروں نے مختلف صوبوں کی فضاؤں میں جاسوسی پروازیں انجام دیں، جبکہ توپوں سے گولہ باری کی اور راکٹ حملے بھی کیے ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ دشمن ہمارے ملک پر تسلط قائم کرنے کے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ صوبے معاب کے عمائدین اور معززین سے خطاب کرتے ہوئے سید عبد المالک بدر الدین الحوثی کا کہنا تھا کہ دشمن کا مقصد یمنی عوام کی طاقت اور اتحاد کے عناصر کو کمزور بنا کر ہم پر مسلط کرنا اور ہم پر تسلط حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام ایسی حکومت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جس کے فیصلے امریکہ کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی اور اماراتی اہلکاروں کی حکومت بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ یوکرائن نے روس کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے امن مذاکرات کو روسی افواج کے انخلا سے مشروط کر دیا ہے۔ یوکرائنی صدر کے مشیر میخائیل لوفو پودولیاک نے روس کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق یورپ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی روس کے فائدے میں ہے، کیونکہ روسی فوجیں مقبوضہ علاقوں میں بدستور باقی رہیں گی، جبکہ ماسکو کو اس جنگ میں شکست دینا ضروری ہے۔ میخائیل لوف پودولیاک نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کو مراد دینے کا الٹا نتیجہ برآمد ہوگا، کیونکہ ماسکو جنگ میں تھوڑے وقفے کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ حملے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوجیوں کو یوکرائن سے نکل جانا چاہیے تاکہ امن مذاکرات کو جاری رکھنا قابل قبول ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، پاکستان میں سیاسی صورتحال اور اس ملک میں اقتصادی مسائل روز بروز نیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام باعث بنا ہے کہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ شدید متاثر ہو، اور پاکستان میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر اس ملک کے عوام بھی شدید پریشان ہیں۔ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور کالم نویس انجم کاظمی کہتے ہیں،
پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ جی بطور صحافی مجھے تو کوئی نہ پریشانی ہے اور نہ ہی خوشی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو تاریخ 72 سال کی ہماری ایسی ہے، ہماری جو قوتیں ہیں ان کا جو مجھے سمجھ آتا ہے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں استحکام نہیں ہونے دینا۔ آپ اگر یو خان دور سے شروع کریں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، اگر آپ ضیاء رجیم کے بعد دیکھیں 85 سے لے کر یہ 2022 آج تک ہی دیکھ لیں، کسی پرائم منسٹر کو 2 سال، 1.5 سال، 2.5 سال، 3 سال اس سے زیادہ ٹائم دیا نہیں جاتا۔ کوئی نہ کوئی سیاست میں نیا بندر نچایا جاتا ہے، کسی کے دھنے شروع ہو جاتے ہیں، جن لیڈروں کو ایک مسجد کے اندر ایک محدود لوگ سنتے تھے ان کو سیاسی بنا کے دلنے دلا کے ان کو لیڈر بنایا گیا، اور مذہبی ان کا بھی کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ اب بھی آپ کو پتا پاکستان میں چند ایک مذہبی جماعتیں ہیں جو ایک کال پہ پورا پاکستان بند کر دیتی ہے، تو اتنی تو دیکھیں کہ طاقت کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے کہ وہ آج خود اتنی پاور رکھتی ہوں، تو وہ پیچھے جو قوتیں نادیدہ قوتیں ہیں اس میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، اور فرنٹ پہ مین اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے جو یہ سارے حالات ایسے بنا دیتے ہیں۔ کہ جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زور بازو پہ آئے تھے سب کو پتا تھا، سب جانتے تھے، اب یہ چیزیں اوپن سیکرٹ ہے، کوئی اس میں مطلب کہ خفیہ کوئی خاص میں رپورٹ نہیں دے رہا، تو وہ میں نے اس وقت 3 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی یہ 3 سال بعد یہی عمران خان کا جو حشر ہوگا وہ شاید تاریخ میں کسی طرح ہو، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 72 سال میں پہلی عدم اعتماد تحریک عمران خان کے خلاف پاس ہوئی، اس سے پہلے کبھی کافی ہو۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے عمران خان کو جب وہاں سے وہ نو کانفیڈنس موشن میں ہو گئے، فارغ ہوئی ہو گئے، نئی تازی حکومت آ گئی، اب وہ کچھ چیزیں سیٹلمنٹ کر کے آئے، اب آتے ہی ان کو کہا گیا جی الیکشن کرا رہے ہیں۔ اب کوئی حکومت اتنا مہنگائی اتنا بوجھ اٹھا کے 2 مہینے کے لیے آ کے الیکشن کرانے کی کسی طرح بھی نہیں وہ ہو سکتی، تو یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ میں تو اس کو ایز اے اب تو شکر کہنا چاہیے، سنجیدہ اس بارے میں سوچ لینی چاہیے، کیونکہ نہ عوام کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو اسی طرح چل رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیں کیا پلان ہے کیا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز طے ہے کہ پاکستانی اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے. لوگ اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ جو ہے روٹی کو ترس رہے, لیکن کسی سیاسی جماعت کو, آپ بھی دیکھ رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, اور بیسکلی اصل ناکامی تو سیاستدانوں کی ہے. اگر وہ اتنے سالوں میں جتنا بھی ٹائم ملا تھا وہ ڈلیور کرنے میں کچھ کرتے, آپ دیکھ لیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے گرفتاریاں یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں, اور یہی کھیل چل رہا ہے اور آندے بھی یہی چل چل رہا ہے. تو ہمیں تو قرضوں کے فسار پہ ہم چل رہے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ عوام بڑھ رہی ہے, پاکستان غیر مستحکم ہو رہا ہے, اور سب سے بڑا جو ہمیں افغانستان کی طرف سے ایک دہشت گردی کا بھی انتر ہے, وہ ہماری معیشت کمزور ہونے کا سب سے وجہ کہ وہ ہم اس کو پوری طرح دفاع نہیں کرنے مکمل طور سے ناکام رہتے ہیں. تو بہرحال مجھے تو اس میں کوئی اب کوئی بہتری کی نہ کوئی امید ہے, تو اسی طرح چلتا رہے گا. اب آگے کا جو انہوں نے پلان بنایا اس کے مطابق ساری فلم چلنی ہے, تو اس پہ نہ کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا, تو وہ جو پلان ہے اس کے مطابق کام ہوگا. کہ ہیجان تو وہ ختم کرنا ہی نہیں نا انہوں نے, وہ کوئی نہ کوئی پیدا کیے رکھنا ہے, عوام کو مصروف رکھنا ہے. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ایک مزدور جو ہے وہ پہلے اگر پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے ایک وقت کی روٹی چھوڑ دی ہے ہوٹلوں پہ, جہاں دوپہر کو بریک میں دفاتر کے مزدور یہ لائن لگی ہوتی تھی روٹی لینے کی باری نہیں آتی, اب جا کے لوگ آرام سے لیتے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا, انہوں نے کہا جی لوگوں نے ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ دی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے. تو یہ مجھے تو اس میں کوئی اس کا حل مستقبل میں نظر نہیں آ رہا, آئندہ 50 سال میں نہیں. جب تک ادارے اپنے حدود میں نہیں رہتے, کبھی عدالتیں کسی کے لیے بڑے لوگوں کے لیے 12 بجے کھل جاتی ہیں, عام آدمی یہاں انصاف نہیں ملتا, کسی کو پکڑ لیا جائے تو وہ انتقام کی سیاست شروع کرتا ہے. ہر سیاسی پارٹی میں لٹیرے ہیں, ہر سیاسی پارٹی کے لوگ کرپشن کرتے ہیں, لیکن وہی پھر ان کے پارٹی کے جو بڑے ہیں وہی ان کو دفاع کرتے ہیں. تو اسی طرح سسٹم چلتا ہے. ہم مجھے تو کوئی کم از کم اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, اور عوام جو ہے وہ بس اتنی اندھی تکلیف میں ہے, کوئی اس پارٹی میں اس پارٹی میں. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ گربان پکڑ لیتے ہیں, اب تو ہم بحث کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلے کو کوئی بندہ نہیں, کوئی دلیل سے بات کرنی نہیں ہے, فیکٹس پہ کوئی بات نہیں کرتا, اور بس وہ ایک افراتفری ہے کہ بھائی ہمارا لیڈر سچا ہے, ہمارا لیڈر سچا ہے, اور اسی پلان کے مطابق کام چل رہا ہے.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور کالم نویس جناب انجم کاظمی, جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول, رسول خدا وہ ہے شافع محشر, وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول, رسول مدینے کے والی مدینے میں ایک دن, مدینے کے والی مدینے میں ایک دن ہمیں بھی بلائے کہ قدموں میں اپنے دکھا کر ہمیں اپنا جگہ دیں گے سویا ہمارا
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں یکم خرداد، 20 شوال اور 22 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یکم خرداد کو صدر الدین محمد قوام شیرازی المعروف ملا صدرہ کا دن منایا جاتا ہے۔ وہ سن 980 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا صدرہ علم و اخلاق کے لحاظ سے صفوی دور کے جید و ممتاز عالم شیخ بہائی کے زیر تعلیم رہے اور ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقہ و اصول، فلسفہ و کلام، عرفان، نیچرل سائنسز، ریاضی اور نجوم کی تعلیم اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ ملا صدرہ نے عرفانی، فلسفیانہ، دینی اور اسلامی تعلیمات کو ملا کر حکمت متعالیہ کی بنیاد رکھی، جس نے اسلامی فلسفے پر بہت زیادہ اور ناقابل انکار اثرات مرتب کیے۔ ان کا انتقال 70 سال کی عمر میں عراق کے شہر بصرے میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ بیس شوال سن 817 ہجری قمری کو لغت شناس مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث، تفسیر اور تاریخ میں بھی ید طولا رکھتے تھے۔ ان علوم میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا اہم کارنامہ علم لغت میں ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب قاموس ہے، جو عربی زبان کی سب سے اہم لغت سمجھی جاتی ہے۔ بائیس مئی سن 1545 عیسوی کو شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ مغل بادشاہ بابر کے دور میں انہوں نے ایک مرتبہ تلوار کے وار سے شیر کو مار گرایا تھا، جس پر ان کو شیر خان کا خطاب دیا گیا۔ اس عہد میں وہ بابر کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بابر کے بعد جب ہمایوں تخت سلطنت پر بیٹھے تو شیر خان نے بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں سے شیر خان کی کئی جنگیں ہوئیں اور ہمایوں بھاگ کر ایران چلے گئے، جس کے بعد شیر خان نے شیر شاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سن 1540 میں ہندوستان کے فرما روا بن گئے۔ شیر شاہ سوری نے 5 برس ہندوستان پر حکومت کی، اور اس عرصے میں انہوں نے بے شمار تعمیری اور ترقیاتی کارنامے انجام دیے۔ وہ 21 مئی سن 1545 کو کالنجر کے راجا سے لڑائی کے دوران ایک گولہ پھٹنے سے زخمی ہو گئے، اور دوسرے دن جب ان کی فوج کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ بائیس مئی سن 1906 عیسوی کو اردو کے صاحب طرز ادیب اور مہنامہ ساقی کے مدیر شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اردو کے نامور ادیبوں کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور
علی گڑھ میں حاصل کی۔ جنوری سن 1930 میں انہوں نے ماہنامہ ساقی جاری کیا، جو بہت جلد اردو کا ایک موقر ادبی جریدہ بن گیا۔ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو شاہد احمد دہلوی نے اس میں فعال حصہ لیا اور دہلی میں اس انجمن کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے گئے، جہاں سے رسالہ ساقی دوبارہ شروع کیا، اور اردو کے ادبی جرائد کے سلسلے میں انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان قائم کی۔ 27 مئی سن 1966 کو اس صاحب طرز ادیب کا انتقال ہو گیا۔ بائیس مئی سن 1967 عیسوی کو امریکہ کے سیاہ فام شاعر، ناول نگار، ڈرامہ نگار اور سماجی کارکن جیمز لینگسٹن ہیوز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1902 میں ریاست مسوری میں پیدا ہوئے تھے۔ جیمز لینگسٹن ہیوز کے پہلے ناول بغیر مسکراہٹ کے نہیں کو ادب میں سونے کا تمغہ ملا۔ ان کی سب سے زیادہ کوشش امریکی سیاہ فاموں کے ساتھ ناروا امتیازی سلوک اور ان کے بارے میں غلط خیالات کو ختم کرنا تھا۔ وہ سن 1920 سے 1960 کے درمیانی برسوں میں امریکی سیاہ فاموں کی حالت زار کی فنکارانہ اور خوبصورتی سے عکاسی کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی کتابوں میں یک طرفہ ٹکٹ، امریکہ کے مشہور سیاہ فام اور گریہ روکنے کے لیے مسکراہٹ قابل ذکر ہیں۔ بائیس مئی سن 1990 عیسوی کو شمالی اور جنوبی یمن کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیے میں دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان کیا۔ یوں یہ دونوں ممالک جمہوریہ یمن کے نام سے ایک ملک میں تبدیل ہو گئے، اور دونوں ممالک کی مشاورتی پارلیمنٹ نے متحدہ یمن کے آئین کو اتفاق رائے کے ساتھ منظور کر لیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اتحاد کا اصل سبب وہ تبدیلیاں تھیں جو اشتراکیت سے وابستہ ملکوں میں پروسٹرائیکا پالیسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور یمن انہی ملکوں میں سے ایک تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1914 میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جنوب یمن شمالی یمن سے الگ ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یعنی بزم دوستاں سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی اور پیاری اور ہر دل عزیز زندگی کو رواں دواں اور آگے بڑھا رہے ہوں گے۔
جی ہاں، اور ہم بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ
بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اکثر و بیشتر باجی کہہ چکا ہوں کہ بزم دوستہ پروگرام جو ہے وہ ایک خانوادے کے مانند ہے, کنبے کے مانند ہے, اور اس میں جو ہے وہ سامعین دوست اپنے دل کی بات جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں, اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو اس طرح سے پیش کریں کہ سننے والا اپنائیت کا احساس کرے اور وہ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے احساسات کو جو ہے وہ بیان کرے, ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے. بہرحال ہر ریڈیو اسٹیشن میں اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ چلتے ہیں, لیکن ہم بزم دوستاں کو اہمیت کے ساتھ اور خاص طور پر سامعین کے خطوط کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہوئے سامعین کے خطوط جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سامعین ہمیں مختلف ذریعے سے خط بھی ارسال کرتے ہیں.
دیکھیں حسین صاحب, یہ پروگرام ہمارا پروگرام نہیں ہے,
بالکل
یہ مخصوص خاص کر سامعین کا پروگرام ہے. اگر سامعین کے خطوط اس پروگرام میں نہ ہو تو میرا اور آپ کا حضور یہاں ہونا میرے خیال میں بے معنی ہو جائے گا.
طور پر جو ہے وہ چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹی وی ہو, جو سامعین جڑے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی یہ جو ہے وہ ریڈیو چل رہا ہے, انہیں
کی وجہ سے یہ رونق جو ہے برقرار ہے.
لہٰذا ہم جو ہے وہ ہمیشہ سامعین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور سامعین کی طرف سے جو آرا اور تجاویز آتی ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے. اس لیے کبھی کبھی سامعین کچھ تجاویز دیتے ہیں اور کچھ رائے دیتے ہیں, ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ہدف کو حاصل کر لیں, لیکن چونکہ بہرحال جو ہے وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ جب تک طے نہیں ہو تو وہ تجویز بھی جو ہے وہ قابل حل نہیں ہوتی. لہٰذا سامعین اصلاً یہ خیال نہ کریں کہ اگر انہوں نے کوئی تجویز دی ہے, اگر کوئی رائے دی ہے, اس کو فوری طور پر ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکتے, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت چاہیے ہوتا ہے. بہرحال کیا کریں, کبھی کبھی یہ وقت جو ہے وہ سالوں پر محیط ہو جاتا ہے, پھر بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ
کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ مراحل ہوتے ہیں جنہیں طے کرنے میں خیر ٹائم تو لگ جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو وقت نکال کر ہمارے لیے خط ارسال کرتے ہیں, پیغامات بھیجتے ہیں اور آڈیو پیغامات بھی بھیجتے ہیں. جی بہن,
جی ہاں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو خیر پہلے کی گفتگو تھی میری اور حسین صاحب کے مابین, اور اب اصل حصے کی جانب چلتے ہیں. جی ہاں, سامعین پروگرام میں سامعین کے خطوط پیغامات شامل کرتے ہیں, اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ہمارے ہر دل عزیز سامع اور ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سرگرم عہدیدار جناب رانا شمشاد صاحب نے. تو لیجیے سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد, ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے. بہت ہی پیارے بھائی حسین تقی بھائی, حسین اختر بھائی, اور بہت ہی پیاری بہن مریم زہرا اور ناہید انوری صاحبہ و دیگر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بزم دوستاں حسین تقی بھائی اور ناہید انوری صاحبہ نے پیش کیا. بہن ناہید انوری کے پروگرام بزم دوستہ میں آنے سے پروگرام کو چار چاند لگ گئے. بہن ناہید انوری جی کا ایک اپنا خاص الگ انداز ہے, ان کی آواز کی چاشنی کانوں میں رس گھولتی ہے. میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں انہوں نے 90 کے لگ بھگ پروگرام پیش کیے جن سے ہم مستفید ہوئے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کو ان کی اس خصوصی خدمات کا صلہ ضرور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام صبح امید حسین اختر بھائی نے پیش کیا اس خوبصورت بات سے کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے, اور خدا کے نزدیک قریب ترین وہ بندہ ہے جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے. یہ بات اس طرح دل میں گھر کر گئی کہ اس پر خود عمل پیرا ہونے کی دل میں جستجو پیدا ہوئی. پروگرام میں اللہ کے نبی کی شخصیت, ذات صفات, عظمت, رحمت جیسے پہلوؤں پر جو روشنی ڈالی گئی وہ ان کی شان کا حصہ ہیں. یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا, اور جس طرح پروگرام میں اللہ کے نبی کے عظیم پہلوؤں کو امت مسلمہ اور غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جانے پر زور دیا گیا قابل مثال تھی. پروگرام میں تاجر اور غلام کی داستان پیش کی گئی جو دلچسپ اور دل موہ لینے والی تھی, اور اس میں ایک سیکھ تھی. ریڈیو تہران کا سماجی پروگرام گھر اور گھرانہ حسین اختر بھائی اور مریم زہرا نے پیش کیا. ایرانی گھرانوں, ان کی ثقافت, معاشرہ اور اسلامی نقطہ نظر سے گھر اور گھرانہ میں پیدا ہونے والے تمام پہلوؤں پر, مسائل پر روشنی ڈالی گئی. گھر اور گھرانہ میں دانشوروں کی رائے بھی لی گئی، ڈاکٹر آزاد کی رائے بھی ہمیں سنوائی گئی۔ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ گھرانے اور خاندان میں مسائل پیدا نہ ہوں اور گھرانے اور خاندان میں پائیداری اور جگانگت اور استحکام پیدا ہوں اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ مسلمان دانشوروں کے حالات زندگی پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے بھی قابل تعریف پروگرام ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرامز، سماجی پروگرام خلقت کی رانائیاں، یادوں کے جھروکے، آئینہ صحافت، گرد و پیش، لاجواب اور مثالی پروگرامز ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر برکتیں ملتی ہیں۔ الغرض ریڈیو تہران سے اور سحر ٹی وی سے نشر کردہ پروگرامز ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، نہ صرف ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر رہی ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلم کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اسی لیے تو ہم سب کہتے ہیں پاک ایران دوستی زندہ باد۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی عید پر بھی انہوں نے جو ہے نا بہت اچھا پیغام ارسال کیا تھا، اور ان کے پیغام کو سن کر بہت سے سامعین نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن یہ جو پیغام اس مرتبہ دیا ہے میں اب اس کا جواب میں تو نہیں دے رہا، آپ ہی دیجئے، اس لیے کہ انہوں نے تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں، اور جو ہے وہ کیا نام اس کا کہا کہ جب سے باجی جو ہیں وہ آئی ہیں نا جو ہے بزم دوستاں میں، تو بزم دوستاں کو چار چاند لگ گئے ہیں، اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کو سنا اور کہا کہ اس پروگرام کو سن کر جو ہے وہ اپنائیت، جس طرح سے یہ بول رہے تھے، دیکھا آپ نے، سنا کتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ،
اپنائیت کے ساتھ، کتنی زیادہ جو ہے۔
لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ستلج ریڈیو لسنرز کلب جو ہے اس کے تمام ممبران اور عہدیداران ایسے ہی ہیں، ریڈیو کے یہ جو ہے وہ مثلاً پسند کرنے والے ہیں، ریڈیو کو خط لکھنے والے ہیں، ریڈیو تہران کو ہی نہیں بلکہ بہت سے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی ان کے روابط اور جو ہے وہ خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور لیکن ریڈیو تہران جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام جو ہیں وہ اسلوب حیات اور خاص طور پر جو ہے وہ مذہبی اور فکری اور سماجی عنوانات کے حوالے سے جو نشر ہوتے ہیں وہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں، اس کا اظہار بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال بھائی رانا شمشاد صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہایت محنت کے ساتھ دیکھیے کتنی جو ہے وہ چاشنی اور کتنی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ محبت کے ساتھ اپنے اس پیغام کو ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے، ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہتے ہیں، اسی لیے جو ہے جب بھی ان کا کوئی پیغام آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ نشر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھائی رانا شمشاد صاحب آئندہ بھی اسی طریقے سے ہمیں پیغامات ارسال کرتے رہیں گے، اور ہم نہایت ہی محبت کے ساتھ ان پیغامات کا جواب دیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے دیگر کلب ممبران کا بھی آپ شکریہ ادا کریں اور ان کو ہمارا سلام پیش کریں۔ انشاءاللہ بزم دوستاں میں اب بہن ناہید انوری جو ہیں وہ موجود ہیں، اب کوئی وجہ ہو تو شاید کوئی خاص وجہ کہ نہ سکیں، لیکن بہرحال ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بزم دوستاں میں جو ہے وہ حاضر رہیں گی، اور بہت وقت نکال کے کیا ہے، میں آپ کی مصروفیات کو جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ہمیں موقع دیا، عزت و عزائی فرمائی آپ نے، اس پر آپ کا شکریہ کیا، بہت شکریہ جناب رانا شمشاد صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
رانا صاحب میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، خیر میں اس تعریفوں کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سب کا، آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہاں پر۔ چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ خط بھی ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے یاسر حمید صاحب نے، لکھتے ہیں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور سارے پروگرام اپنی جگہ بہترین ہیں، خبریں، تبصرے، یادوں کے جھروکے، آج کا ایران، آس پاس، انداز جہاں، افکار و نظریات، اسلام پلس، یہ وہ پروگرام ہیں جنہیں سن کر معلومات کا عظیم خزانہ ملتا ہے، جبکہ ریڈیو تہران سے کچھ نئے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں، وہ بھی بہترین ہیں۔ پروگرام انداز جہاں، منظر و پس منظر، اقتصاد نامہ، اسلام پلس، تاریخ اسلام اور کچھ دیگر پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہیں، لیکن سامعین کے استفادے کے لیے انہیں ریڈیو تہران نشر کرتا ہے، یہ عمل قابل تعریف ہے۔ ریڈیو تہران کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ ریڈیو تہران مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کیے گئے. اس کے علاوہ عالمی یوم قدس کی مناسبت سے بھی 5 خصوصی پروگرام نشر ہوئے جن کو سن کر حالیہ برسوں میں فلسطین کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے مظالم سے پردہ اٹھایا گیا. اتنے اچھے پروگرام نشر کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جی جناب یاسر حمید صاحب، دہلی ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا، پروگراموں کے نام تحریر کیے، اس کے علاوہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے. آپ کی رائے قابل احترام ہے. اور باجی اس سے پہلے بھی یاسر حمید صاحب کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں اور نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ خط ارسال کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی باور کرائیں، یہ بھی جو ہے وہ بتائیں کہ سارے پروگرام سنتے ہیں. چونکہ
آخر میں معلوم ہے ان کے جو انہوں نے جو لیٹر بھیجوایا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ کتنی دقت نظر کے ساتھ وہ سنتے ہیں ہمارے پروگراموں کو.
جی ہاں بالکل سنتے ہیں. اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ پروگرام زیادہ تر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے سنتے ہیں. اور کبھی کبھی انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا تو میں نے موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنی، اور سن کر مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی سنے، اسی طریقے سے عالمی یوم القدس کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو بھی آپ نے پسند کیا. بہت بہت شکریہ، محبتیں ہیں آپ کی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہرحال آپ سے جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بات بھی ہوئی تھی، اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے آپ نے کچھ رائے بھی ہمیں دی تھیں. انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور آپ کی تجاویز کو ہم نے نوٹ کیا ہے، ان پر بھی عمل کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خطوطوں کا سلسلہ یہاں پر ماشاء اللہ رواں دواں ہے، اور بہت زیادہ ہمارے لسنرز نے یہاں پر ہم آڈیو اپنے جو خط ہیں ہمیں ارسال کیے. تو یہاں پر ایک ارسال کیا ہے، ایک عدد خط ہمیں پاک لسنرز کلب جھنگ پاکستان کے صدر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم ممبر اور عہدیدار محترم محمد عقیل بشیر صاحب نے، لکھتے ہیں نہایت قابل احترام بھائی حسین تخوی آپ سے مخاطب ہیں، نہایت قابل احترام بہن ناہید انوری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا، اللہ آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین سب کی. آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ رمضان کے بعد امت مسلمہ کے لیے ایک بہت پیارا تحفہ دیا جاتا ہے جس کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہوتا ہے جب حدیث نبوی کے مطابق یہ وہ دن ہے کہ جب ایک مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اور اللہ کے دربار سے ملنے والی مزدوری اس کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور بخشش و مغفرت کی صورت میں ملتی ہے. دعا ہے کہ اس مبارک دن کے موقع پر اللہ اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے اس امت پر کھول دے، اور ہم سب کو بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلے کا پروانہ عطا فرمائے.
جی بالکل، بہت دعا انہوں نے جو ہے وہ اچھی کی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ خط جو ہے وہ عید الفطر کی مناسبت سے،
مجھے پڑھنے میں لگا کہ یہ اسی مناسبت سے، لیکن یہ کہ
ہم نے جس طرح سے خط آیا تھا واٹس ایپ پر، اور انہوں نے ای میل بھی کیا تھا، تو جس طرح سے یہ آیا ہے اسی طریقے سے ہم اس خط کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم بھی آپ کی خدمت میں عید الفطر کے، جس کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، اس کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس ماہ میں عبادات کا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ اجر جو ہے وہ رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور بخشش و مغفرت کی صورت میں عطا کرتا ہے. ہم سب امیدوار ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لرزشوں کو، کوتاہیوں کو، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کر اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائے۔ باجی ابھی خط جاری
جی
ہے،
ہاں جاری ہے،
ہاتھ روک دیا تھا،
روک دیا، میں نے کہا کہ تھوڑا سا چینج آ جائے کیونکہ لمبا تھا تو میں نے جان بوجھ کر اس کو تھوڑا یہاں رکا۔ چلے میں بقیہ حصہ پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں۔
بالکل بالکل
جی ہاں، آگے شکر نے لکھا ہے کہ عید سعید کے اس پرمسلط موقع پر ہمارے پاک لسنرز کلب جھنگ اور ہماری تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی طرف سے آپ سب کو اور ریڈیو تہران کے تمام عملے کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک خوب
جی ہاں، ہم نے مبارکباد آپ کو عرض کی اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ایام یا جو بھی مبارک ایام سال میں آتے ہیں ان سب کی مبارکباد ہم آپ کو دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں اور خوشیاں پروردگار متعال نصیب فرمائے
انشاءاللہ۔ جی ہاں، مزید انہوں نے آگے اور لکھا ہے کہ ریڈیو تہران نے ماہ مبارک رمضان میں صبح شام اور رات کی نشریات میں بہترین معلوماتی اور روحانی پروگرام نشر کیے ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ویسے ریڈیو تہران ہمیشہ سے ہی مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ آگے چل کر اور لکھا ہے کہ ہماری پرخلوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید سعید کو آپ سب کے لیے باعث مسرت و رحمت بنائے اور خوشیاں قدم قدم پر آپ کے ہمراہ ہوں۔ آپ کی وساطت سے ہم اور اردو سروس کے تمام سامعین کو بھی دلی عید مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات اور فیوض سے ہم سب کے دامن بھر دے اور اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے، آمین۔
جی جناب، محمد عقیل بشیر صاحب، نہایت محنت کے ساتھ آپ نے عید سعید فطر کی مناسبت سے یہ خط ہمیں ارسال کیا۔ باجی ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں تاکہ عید کا جو مفہوم ہے یہ دائمی ہو جائے،
اور
ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ سے دور رہے۔
بالکل،
اور یہ دن جو ہے، یہ عید جو ہے یہی ہمیں سکھاتی ہے، یہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہو۔ تو یہ جو ہم نے خط پڑھا درست ہے کہ یہ عید الفطر کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن میں اس زاویے سے جو ہے وہ عید کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا ہر دن عید کا دن بنانا چاہیے۔ خوشیاں انسان کی اس وقت جو ہے وہ عملی نمونے میں آتی ہیں کہ جب انسان کا قلب اور روح جو ہے وہ پاک ہو اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ، اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کا قلب جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو، وہی دن جو ہے اس کے لیے عید کا دن ہے۔ کوئی اس سے ناراض نہ ہو، کوئی اس سے، مثلا ابھی جو عید کے دن آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ حلالیت طلبی کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، عید کا دن ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر دن ایسا رکھنا چاہیے کہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے کہ کوئی آپ سے ناراض ہو،
کوئی آپ سے جو ہے وہ قدورت
کسی کی جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، بلکہ ہر دن کو آپ عید سعید فطر کر کے جو ہے وہ منائیں۔ بہرحال یہ وہ نتیجہ تھا جو میں نے اس خط سے جو ہے وہ اپنے عزیز دوست کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔
آپ نے اس خط کا نچوڑ پیش کر دیا،
جو بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی جو ہے وہ پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور نہایت ہی مخلص، دیندار، نہایت ہی جو ہے وہ محنتی انسان ہیں، ایک بہترین کنبے کے سرپرست ہیں۔ پروردگار متعال ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی ان کو اور تمام سامعین کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
اور اتنے پیارے خط پہ اور اتنے تفصیل کے ساتھ لکھنے پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میرے خیال سے اب زیادہ باتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو
بس اب اتنا ہی رہ گیا کہ بندر آ کر ہمارے سر پہ کھڑے
ہو جائیں اور کہیں کہ جی بند کیجئے۔ تو پروگرام کے اس آخری حصے میں سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ تہران ٹائمز پیر کے روز صدر رئیسی عمان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ روزنامہ صبح 9، بائیڈن بے دست و پا، امریکی حکومت ایٹمی معاہدے کے تعطل کا ذمہ دار۔ روزنامہ صبح، بائیڈن اور بلنکن سمیت روس نے 961 امریکیوں کو روس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اور کچھ اخبارات کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ روزنامہ جوان، شام میں روسی افواج کے بجائے حزب اللہ کے تعینات ہونے سے تل ابیب وحشت زدہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، غیر وابستہ ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین کے جنگ کے ساتھ ساتھ جس میں اسرائیلی بھی سرگرم ہو گئے ہیں، ماسکو نے اپنی فوجیوں کی کچھ تعداد شام سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بار اس بارے میں ماسکو ٹائمز نے اطلاع دی تھی۔ مئی کے مہینے کی ابتدا میں جاری ہونے والی اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ روس شام میں اپنی چھاونیوں کو سپاہ پاسداران اور حزب اللہ لبنان کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی جریدے ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس رپورٹ کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ روس نے اپنی افواج کو بحیرہ روم کے 3 نامعلوم ایئرپورٹس پر منتقل کر دیا ہے۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے چند دن بعد شام کے صدر بشار اسد اچانک تہران آئے، اور اب رسمی ذرائع نے بھی روسی افواج کے جزوی انخلا کی تائید کر دی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس اب یوکرین پر توجہ مرکوز کرنے کی بنا پر اپنے افواج کا ایک حصہ شام سے باہر نکال رہا ہے۔ شام کی مسلح افواج کئی ہائی کمان میں تبدیلیاں بھی اس موضوع کی عکاسی کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس نے صوبہ لازقیہ اور حمس کے چند فوجی مراکز سے اپنے افواج کا انخلا کیا ہے۔ اس کے علاوہ حمس میں واقع مہین نام کے ہتھیاروں کے گوداموں کو حزب اللہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گارڈین، کیا دنیا تباہ ہو رہی ہے؟ عالمی غذائی بحران کے خطرناک اثرات۔ اخبار لکھتا ہے، برطانیہ کے قومی بینک کے گورنر اینڈرو بیلی نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا کہ برطانیہ کو تباہی کی سطح پر اشیاء خورد و نوش میں مہنگائی کا سامنا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے کئی وزیر بیلی کی اس بات پر آگ بگولا ہو گئے اور حکومت کی پالیسی کو ماہرانہ حکمت عملی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیلی یوکرین کے جنگ کے اثرات پر تبصرہ کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں غذائی اشیاء کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ اور غذائی قلت بڑھتی جا رہی ہے اور غریب ممالک کے المیے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے قومی بینک کے گورنر نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایسا بیان دے رہا ہوں، لیکن ترقی پذیر دنیا کے لیے حالات بہت تشویشناک ہیں۔ برطانیہ میں روزمرہ کی زندگی کی بڑھتی قیمت کی جانب سے تشویش ہے، اور بین الاقوامی امدادی اداروں اور کارکنوں کے لیے موت میں اضافے کے تباہ کن نتائج پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعلان کے مطابق 5 کروڑ افراد بھوک کے بحرانی مرحلے میں پہنچنے والے ہیں۔ ہر رات 81 کروڑ افراد بھوکے سو جاتے ہیں، اور غذائی قلت، وسیع بھوک اور قحط متعدد برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، جس سے عالمی سطح پر کساد بازاری جاری رہ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین اور روس کے جنگ کے نتیجے میں گیہوں کی عالمی برآمدات میں 30% کمی واقع ہوئی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، پاکستان کو ہر سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات جاری رکھنا چاہیے، بلاول بھٹو۔ روزنامہ پاکستان، خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اسی سیل میں رکھا جائے جہاں میں رہا، رانا ثناء اللہ کا تہلکہ خیز بیان۔ اور ایشیا ایکسپریس، لندن کی کیمبرج یونیورسٹی میں راہل گاندھی کا بیان، بی جے پی نے ہر جگہ کیروسین چھڑک دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، تجربوں کے لیے حکمران بنائے جائیں گے تو مملکت شرمناک واقعات کا سامنا کرے گی، فواد چودھری۔ اخبار لکھتا ہے، ایک بیان میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا وزیر اعظم اور اس کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ سیشن عدالت میں فرد جرم کے لیے حاضری پر ہیں۔ دونوں پر الزام ہے کہ 16 ارب روپیہ پاکستان سے لندن لانڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے جعلی اکاؤنٹس استعمال ہوئے۔ دو سال سے ضمانت کا ہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا. انہوں نے کہا کہ سیاست میں جب اخلاقیات ہی نہیں ہوگی اور تجربوں کے طور پر حکمراں بنائے جائیں گے تو مملکت ایسے ہی شرمناک واقعات کا سامنا کرے گی. انہوں نے کہا کہ جج صاحب عام مقامات کی طرح اس کو لیں تو ضمانت خارج ہوتی ہے اور دونوں جیل جاتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل جسٹس نے دونوں کو جیل کے بجائے ایوان اقتدار میں بٹھا دیا. روزنامہ قومی آواز. گیانواپی مسجد کیس کی رپورٹ سول کورٹ نے ضلع جج کے حوالے کی, سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل. اخبار لکھتا ہے اتر پردیش کے وارانسی واقع گیانواپی مسجد معاملے میں سول کورٹ نے ضلع جج کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے. دراصل سپریم کورٹ نے جمعے کو گیانواپی مسجد معاملے کو سول جج سے وارانسی کے ضلع جج کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ذیلی عدالت کو سماعت 8 ہفتے میں پوری کرنے کا حکم دیا ہے. بینچ نے کہا ہے کہ وہ وارانسی دیوانی جج سینئر ڈویژن پر کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے بلکہ کیس کو مزید تجربہ کار کے ہاتھ میں دے رہی ہے. قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے جمعے کو اپنے حکم میں ذیلی عدالت کے 16 مئی کے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا جس میں مسجد کے ایک بڑے علاقے کو سیل کرنے اور صرف 20 نمازیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منار نور, اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث نہیں ہے, لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد.
رضیا آئی, اور اسی طرح
علی آمد.
علی آیا.
احمد رفت.
احمد گیا.
ناصرہ رفت.
ناصرہ گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید.
محمد سو گیا.
نسیمہ خوابید.
نسیمہ سو گئی. سامعین, آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے۔ اور اب مذکر یا مونس، جی ہاں، مذکر اور مونس مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ، ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر۔ مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے، اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی۔ فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے؟
این میز خیلی خوب است۔ این میز خیلی خوب است۔
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں۔ یہاں میز کو آپ نے مونس مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونس ہے، یعنی اردو میں اچھی۔ اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے۔
این موبل خیلی خوب است۔ این موبل خیلی خوب است۔
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے۔ فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے۔
این موبل خیلی خوب است۔ این موبل خیلی خوب است۔
یہ صوفہ بہت اچھا ہے۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است۔
خوب است۔ مذکر اور مونس حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سنیے۔
رضیه رفت۔ رضیه رفت۔
رضیہ گئی۔
رضیه خوب است۔ رضیه خوب است۔
رضیہ اچھی ہے۔
احمد رفت۔ احمد رفت۔
احمد گیا۔
احمد خوب است۔ احمد خوب است۔
احمد اچھا ہے۔ عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
منارۂ نور۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں آخرت سے مربوط موضوعات میں مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہودی مذہب کے اصولوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کا انکار بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی موت، قیامت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ زرتشتی عقائد میں آیا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی زندگی میں انجام دی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن مرنے والے کے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ مرنے والا فرد چار دن کے بعد عالم برزخ میں پہنچے گا، پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ زرتشتیوں کے عقیدے کے مطابق جب انسان پل صراط پر پہنچے گا اور پل صراط پر تین قدم آگے بڑھے گا تو اس کے اعمال مجسم صورت میں آ جائیں گے۔ یہ تین قدم زرتشت مذہب میں نیک اعمال، نیک گفتار اور نیک کردار کی علامت ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام الہی ادیان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہر چند کے انسان دائمی حیات کا خواہش مند رہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اسے موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان، خاص طور پر ادیان الہی میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے خوشگوار اثرات کا مشاہدہ انسان موت کی آغوش میں جانے کے وقت کرے اور اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ دین مبین اسلام کی نظر میں موت عالم غیب میں داخلے کی ایک گزرگاہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو خواب اور موت کو بیداری کا نام دیا ہے، یعنی موت عالم خیال سے نکلنے اور عالم حقیقت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کیے جانے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی موت کے ذریعے کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر، اگر کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے اور چھینی ہوئی چیز کے بدلے جو چیز اسے ملنے والی ہے وہ اتنی بیش قیمت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کا اسے غم نہیں ہوگا۔ موت کو تتلی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ کیڑا ایک شاخ پر جنم لیتا ہے، پھر وہاں سے چلنے لگتا ہے اور آخر میں اڑنے والی تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ صرف تتلی کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی تھی بلکہ اس میں اڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی تعبیر میں انسان نیند کی صورت میں موت کا چھوٹا سا تجربہ کرتا ہے، لیکن ایسی موت جس میں واپسی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مفہوم کو درک کر سکے۔ قرآنی آیات میں موت کا ذکر ایک عام قانون کے نام سے ہوا ہے کہ یہ سرنوشت تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کے لیے حتمی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مفسران نے قرآنی تفاسیر میں چکھنے کے لفظ کے ذیل میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ انسان کی روح نہیں مرتی، کیونکہ چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ روح باقی ہے اور موت کو درک کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روح انسان کے جسم اور بدن سے ہٹ کر ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاں کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جاں کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے، ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس معنوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
Thank you.